بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أصول التفسير للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، كيس عظيم رسالة لشرح الدرس جاريه. آج کے درس میں شیخ فرماتے ہیں المرجع فی تفسیر القرآن، تفسیر قرآن کریم میں مرجع کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے ہم کہاں رجوع کریں، کس کی طرف رجوع کریں؟ یاد رکھے امت اس معاملے میں دو حصے میں تقسیم ہوئی ہے. پہلا گروہ وہ ہے جو تفسیر کا مرجع اثر کو سمجھتا ہے، اہل الاثر، یعنی قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے یا حدیث سے یا صحابہ کرام کے اقوال سے یا تابعین کے اقوال سے، اور آخر میں لغت کے اعتبار سے. دوسری قسم ہے اہل الرأی، جو اپنی رائے کے مطابق تفسیر بیان کرتے ہیں قرآن مجید کی. شیخ صاحب نے یہاں پہ ایک گروہ کی بات کی ہے جو اہل حق ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ مبتدی طالب علم کے لیے، جو مبتدی طالب علم ہیں ان کے لیے یہ چھوٹا سا کتاب چاہ ہے. تفصیل شیخ صاحب نے اس رسالے میں بیان نہیں کی، تو میں صرف اس موضوع کی اہمیت جانتے ہوئے بعض اوقات میں دوسرا قول بھی بیان کر دیتا ہوں یا دوسری قسم بھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ طالب علم کے لیے آسان ہو جائے. آپ کو علم ہونا چاہیے تفسیر کے مرجع دو قسم کے ہیں، ایک تفسیر بالاثر، دوسرا ہے تفسیر بالرأی. تفسیر بالاثر یہ حق ہے، اہل سنت جماعت کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اثر کہتے ہیں جی، اثر حدیث کو بھی کہتے ہیں، مطلقا حدیث کو بھی کہتے ہیں اور صحابہ کے قول کو بھی کہتے ہیں اور سلف کے اقوال کو. بارک اللہ فیک، یعنی اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قول بیان کریں تو یہ اثر ہوگا. شیخ صاحب فرماتے ہیں یرجع فی تفسیر القرآن الى ما یأتی، قرآن مجید کی تفسیر کے لیے ان امور کی طرف رجوع کرنا چاہیے. نمبر ایک، کلام اللہ تعالی، اللہ تعالی کے کلام کی طرف. جیسا فرماتے ہیں نمبر ایک، کلام اللہ تعالی، اللہ تعالی کے کلام کی طرف رجوع کرنا. فیفسر القرآن بالقرآن، بس قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے ہی کی جاتی ہے. وجہ نمبر ایک، لأن اللہ تعالی هو الذي انزله، کیونکہ اللہ تعالی نے ہی قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اللہ تعالی کے کلام ہے. نمبر دو، وهو اعلم بما اراد به، اور اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ اس جملے سے اللہ تعالی کی مراد کیا ہے. تو اللہ تعالی سے بہتر کوئی تفسیر بیان کرنے والا نہیں. آپ کوئی بات کرتے ہیں، اس بات میں کچھ ایسے الفاظ جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو آپ کی بات آپ کے علاوہ کون اچھے طریقے سے سمجھا سکتا ہے؟ کوئی ہے؟ آپ اچھے سمجھا سکتے ہیں. تو اس لیے قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے ہی کرنا یہ پہلا طریقہ ہے. ولذلك أمثلة منها, اس کی چند مثالیں ذرا غور کریں. نمبر ایک, قوله تعالى, اللہ تعالیٰ کا فرمان, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, سورة یونس آیت نمبر 62. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سن لو کہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں, اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں, ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ غم. السلام علیکم. شیخ صاحب فرماتے ہیں, فقد فسر اولیاء اللہ بقوله فی الآیۃ التی تلیہا. اولیاء اللہ کون ہے؟ سوال ہے. اب اس آیت کریمہ میں بڑی پیاری بات کی اللہ تعالیٰ نے, بڑا پیارا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہے, نہ کوئی ڈر ہے, نہ کوئی غم ہے. یہ تو ہم جان چکے ہیں, ان کی فضیلت ہے, لیکن وہ ہے کون؟ سوال یہ, اللہ کا ولی کون ہے؟ اگر یہ بات اللہ تعالیٰ ہمارے سپرد کر دیتا اور خود بیان نہ فرماتا, اور نہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتا, تب تو ہم اپنی رائے استعمال کر سکتے تھے. وہ یہ سوچتے کہ اللہ کا ولی کون ہے, اور اگر ہم اپنی رائے کے مطابق تفسیر کرتے اولیاء اللہ کی, تو اختلاف ضرور واقع ہوتا. ہوتا کہ نہیں؟ کیونکہ میری سوچ کے مطابق اللہ تعالیٰ کا ولی کی خاص صفات ہے جو مجھے پسند ہے. آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے ولی کی خاص صفت جو آپ کو پسند ہے, کیا ہماری پسند مختلف ہے؟ مختلف ہے کہ نہیں؟ مختلف ہے. دیکھیں, ہماری پسند مختلف ہے طبعی طور پر. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رائے کے حوالے نہیں کیا. اس سے پہلے کب اختلاف میں پڑے, اللہ تعالیٰ خود واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ولی کون ہے. اس سے پہلے کہ میں یہ بیان کروں اللہ تعالیٰ کا ولی کون ہے, آج دیکھ امت میں ولی کا مفہوم کیا ہے, ولی کسے کہا جاتا ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ ولی کے مفہوم میں امت میں اختلاف ہوا, اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے کہ اللہ کا ولی کون ہے. یہ تعجب کی بات ہے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ کوئی کہے صحیح کوئی کہے ضعیف. حدیث میں تو لوگ کہتے ہیں نا, ضعیف حدیث ہے بس, بغیر سند کے, بغیر وجہ کے, کوئی مخرج, کوئی راستے ڈھونڈتے نکلنے کا پھنس جاتے ہیں. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خود واضح الفاظوں میں کہ اللہ کا ولی کون ہے, اس کے باوجود بھی امت میں اختلاف ہوا. اللہ کا ولی کون ہے ذرا غور کریں. ایک گروہ کہتا ہے اللہ کا ولی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر ولی پیدا کیا, یعنی ابھی دنیا میں نہیں آیا, وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے, وہ ولی ہے اللہ تعالیٰ کا. ایک جملہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے, مادر زاد ولی. کیا مطلب ہے؟ کہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی ولی ہے. جیسے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ نبی چن لیتا ہے, المصطفی من الاخیار, اللہ تعالیٰ ولی کو بھی ولی ماں کے پیٹ کے اندر ہی پیدا کر دیتا ہے. یہ ان کی حجت ہے. اچھا, یہ پیدا ہوگا اس کے بعد یہ کیا عمل کرے گا, کیسا ہوگا, نہیں, اس کا کوئی اعتبار نہیں. اعتبار کی چیز کا ہے؟ ولایت کا ہے. ماں کے پیٹ کے اندر ولی ہے. اور آپ دیکھیں گے اہل تصوف جو صوفی حضرات ہیں, ان کے نزدیک ولایت کا کچھ مفہوم ایسا ہی ہے. ہمارے بر صغیر میں آپ جانتے ہیں دو بڑے گروہ ہیں صوفیوں کے, دیوبندی اور بریلوی. ان دونوں کا عقیدہ اس معاملے میں ایک جیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ولی ماں کے پیٹ کے اندر پیدا ہونے سے پہلے ولی ہوتا ہے. اور عجیب و غریب قصے ہوتے ہیں, یعنی ارواح ثلاثہ حکایات الاولیاء, شاید قصہ نمبر 4 ہے اگر میں بھول نہیں رہا, اس میں ماں کے پیٹ کے اندر پیر جان لیتا ہے کہ یہ بچہ ولی ہے اللہ تعالیٰ کا, ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا, اور اس کی نشانی بھی بتائی گئی ہے. اور ملفوظات میں محمد یمنی کا قصہ مشہور ہے، اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، خود پیر ہے، اس کا بیٹا بھی، کیونکہ ولی ہے اللہ تعالیٰ کا، بیٹا بھی اللہ کا ولی ہے، تو باپ کہیں گیا اٹھ کے تو اس کی کرسی پہ وہ بیٹا آ کے بیٹھ گیا، تو بیٹے نے کہا کاتب کو، لکھنے والے کو، پیر کے کتاب بھی تو ہوتے ہیں نا لکھنے والے، لکھو فلان فی الجنہ، فلان فی الجنہ، فلان فی الجنہ، اب وہ خوش ہو کے لکھ رہا ہے کہ وہ اللہ کا ولی کہے جنت تو جنت ہی ملے گی نا، لکھتا گیا، تو اس بچے نے کہا لکھو فلان فی النار، کہ فلان شخص آگ میں ہے، تو اس کا ہاتھ رک گیا، پریشان ہو گیا، اب جنت کی تو خوشخبری اچھی تھی، نار کی بات ہو گئی تو مشکل ہے، ہاتھ ذرا رک گیا، تو بچے کو غصہ آیا، فوراً ریئیکشن میں کیا بچے نے کہا انت فی النار، نہیں لکھتے تو تم نار میں ہو جاؤ، اب وہ رونے لگا، بچے نے کہہ دیا تو بس بات ختم ہے، دیکھیں ذرا غور کریں، 5 سال کا بچہ ہے، جنت اور دوزخ اس بچے کی زبان پر ہے، جس کو چاہے دے دے، تھوڑی دیر کے بعد اس کا والد آیا، اب وہ کاتب مرید صاحب بیچارے جو ہیں رو رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ بچے نے یوں کہہ دیا، مطلب بچے نے کہا کیا، انت فی جہنم میں انت فی النار، اگر تو جہنم میں کہہ دیا تو پھر آپ کی بخشش کا راستہ کوئی بھی نہیں ہے، اور اگر فی النار کہا ہے تو پھر آسانی کی بات ہے، فرق جانتے دونوں میں، جہنم اور نار میں کیا فرق ہے، نار دنیا میں بھی ہوتی ہے آگ، اور جہنم ایک ہی ہے دوسری نہیں ہے، نار تو بہت قسم کی ہوتی ہے نا، بے لفظ میں غور کریں، تو پیر صاحب نے کہا، محمد یمنی صاحب نے کہا کہ کہا کیا بچے نے، السلام علیکم اللہ وبرکاتہ، کہا کیا، انت فی النار انت فی جہنم، تو انہوں نے کہا انت فی النار، مگر پھر آپ کی مرضی ہے، یرحمک اللہ، آپ کی مرضی ہے کہ دنیا کی آگ میں جل کر مرو یا آخرت کی آگ میں، تو کہا جاتا ہے کہ اس کی موت دنیا میں جلنے سے ہوئی، پھر آخر ملتا ہے کہ جلنے والا بھی شہید ہے، اور دوسرا قصہ بھی ہے اس طریقے کا، بلکہ اس سے بھی عجیب و غریب، جو دوسرا مفہوم ولایت کا وہ یہ ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جسے الخضر علیہ السلام ولی بنا دے، دیکھیں خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو عقیدہ ہے اہل سنت اور جماعت کا کہ وہ حیات نہیں ہے، آج وفات پا چکے ہیں، وہ صحیح مسلم کی روایت اس کی دلیل ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے، فرمایا کہ آج سے 100 سال کے بعد تک اس زمین کے اوپر جو لوگ زندہ ہوں ان میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا، 100 سال کے بعد تک جو اس وقت زندہ ہیں وہ 100 سال کے بعد زندہ نہیں رہیں گے، وہ اگر بالفرض یہ سمجھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک الخضر علیہ السلام زندہ تھے، 100 سال کے بعد اس روایت کے روح سے 100 سال کے بعد ان کی وفات بھی ہو گئی، اور کوئی بھی دلیل نہیں ہے واضح قرآن مجید میں یا صحیح حدیث میں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ خضر علیہ السلام جسے چاہیں ولی بنا دیں، دیکھیں ولی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دوست آپ کا دوست، آپ پھر کون انتخاب کرے گا، میں کر سکتا ہوں یا کوئی اور کر سکتا ہے، آپ خود کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ولی کا انتخاب کوئی مخلوق کر سکتا ہے، تعجب کی بات ہے، میں اپنا دوست اپنے سگے بھائی کو نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے انتخاب کرو، دیکھیں دوستی کا مطلب دلی محبت، اور دلی محبت تب ہوگی جب مجھے پسند ہو، میرے بھائی کو نہیں ہوگا، میرے بھائی کا دوست بھائی کو پسند ہو، مجھے کہاں پسند ہوگا، ضروری ہے کیا جو میرے بھائی کو پسند مجھے بھی پسند ہو، تو اس لیے یہ قول حقیقتاً جو ہے کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام خود ولی بنا دیتے ہیں، اور ولایت کے جو مختلف مرحلے ہیں وہ ایک لمحے میں طے کر دیتے ہیں، اور اس کا قصہ بھی ہے ملفوظات میں کہ ایک چور جو ہے، چور معروف قصہ ہے، ایک چور اللہ تعالیٰ کا ولی بن گیا، خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک ہی وقت میں ولایت کے سارے مرحلے پار کروا دیے. تیسرا مفہوم ولایت کا یہ ہے کہ ولی وہ ہے جو معصوم ہے, جو کبھی غلطی نہیں کرتا, جو امام ہو, امام کے درجے پر فائز ہو. اور یہ عقیدہ روافق کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے اولیاء سارے امام ہیں, اور سارے شیعہ جتنے بھی سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں, اور جو مخالف ہیں وہ اللہ کے اولیاء نہیں ہیں, وہ ہرگز نہیں. چوتھا گروہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ولی جو ہے ہر مسلمان ہے, جسے کلمہ پڑھا زبان سے کافی, وہ اللہ کا ولی ہو گیا, چاہے وہ عمل کرے یا نہ کرے. یہ ہے مرجئہ کا گروہ جو عمل کو خارج کر دیتے ہیں ایمان سے. پانچواں گروہ ان کے برعکس ہے, کہتے جو کبیرہ گناہ کرنے والا ہے وہ کافر ہے, ولی اللہ کا ولی تو دور کی بات ہے, وہ دار اسلام سے خارج ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ولی کون ٹھہرا پھر جو کبھی گناہ نہیں کرتا؟ سبحان اللہ, جو کبیرہ گناہ نہیں کرتا وہ اللہ کا ولی ہے, بلکہ صغائر پر بھی ان کا قول ہے کہ صغیرہ کرنے والے بھی اللہ کا ولی نہیں ہے. وہ معصوم بھی نہیں کہتے, دوسرے دن معصوم ہوا نا, جو گناہ نہیں کرتا معصوم ہی ٹھہرا, اور کیا ہے. بہرحال یہ مختلف مفہوم ہے. دیکھ امت میں اختلاف کیوں ہوا, ہر کسی نے اپنی چاہت کے مطابق ولایت کی تفسیر بیان کی ہے, جو ان کا اپنی سوچ ہے, جو ان کا اپنا عقیدہ ہے, جو ان کا اپنا نظریہ ہے, اس کے مطابق انہوں نے دیکھا کہ ہمیں یہ پسند ہے, انہوں نے اسی راستے کو اختیار کر لیا. دوسرے کو انہوں نے دیکھا کہ ہمیں یہ پسند ہے, اسی راستے کو اپنایا ہے, اور امت میں سے تفرقے پہ پڑ گئی. آج ہم امت کو ایک ساتھ ملانا چاہتے ہیں, متفق ہونا چاہتے ہیں. کیا آخر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کوئی ایسا مسلمان جو کہتا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے, لیکن کس بنیاد پر ہم متفق ہوں؟ دو طریقے. پہلے طریقے کی بنیاد یہ ہے کہ جو جیسے ویسے رہنے دیں, ہمارا اتفاق ہے کلمہ توحید پہ, اس پہ متفق ہیں ہم, کلمہ پڑھنے والے ہیں نا سب, چاہے مرجئی ہے, معتزلی ہے, جہمی ہے, خارجی ہے, صوفی ہے, دیوبندی ہے, بریلوی, کوئی بھی ہو, رافضی ہے, کوئی بھی ہو, زبان سے کلمہ پڑھا, اس پہ ہمارا اتفاق ہے, اس پہ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. جس چیز میں ہمارا اختلاف ہے اس کو بعد میں دیکھیں گے ہم, جیسے گول میز کانفرنس ہوگی نا, اسے بیٹھ کے ہم پر مسئلہ کر لیں گے. لیکن پہلے جو کافر دشمن دروازے پر کھڑا ہے اس کو تو روکنا ہے نا, اس کو روکنے کے لیے ہم سب متحد ہمیں ہونا چاہیے. یہ ایک طریقہ ہے, اچھا طریقہ ہے, اچھا ہے کہ نہیں؟ آپ نہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ صحیح طریقہ ہے. اچھا دوسرا طریقہ دیکھیں ذرا. دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حق ایک ہے, دو نہیں ہے. اگر متحد ہونا ہے تو حق پر ہی ہونا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا ولی, مثال دے رہا ہوں اس معاملے میں, معصوم ہے جیسے رافضی کہتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ کا ولی مادر ذات ولی ہے جیسے کہ باصوفی کہتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ کا ولی وہ ہے جو کبیرہ گناہ بھی کرتا ہے جیسے مرجی کہتے ہیں. یہ تینوں حق پہ ہیں, کیا خیال ہے؟ اگر حق پہ نہیں ہے تو پھر کیا خاموش اختیار کرنی چاہیے؟ جو آپ کا عقیدہ ہے درست ہے, جو میرا ہے درست ہے, کلمہ توحید کافی ہمارے جمع کرنے کے لیے. تو دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ متحد ہونا چاہیے لیکن حق پر, اور باطل کو چھوڑنا چاہیے. جو حق کی طرف آنا چاہتا ہے تو وہ باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آئے گا. جتنی بھی نظریات ہیں جو حق کے مخالف ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا. جو اپنا باطل نہیں چھوڑنا چاہتا تو میں اپنا حق تھوڑا چھوڑ کر کیسے اس کے قریب جا سکتا ہوں؟ دیکھو راستہ تو ایک ہی ہے, اب دو فریقین ہیں, ایک حق پر ہے ایک باطل پہ ہے. باطل والا کہتے ہیں نہیں, میں ایسے ہی رہوں گا, میں نے اپنا باطل نہیں چھوڑنا کیونکہ یہ میرا عقیدہ, میرا نظریہ یہی ہے, اسی پر میں پلا ہوں, اسی پر میں بڑا ہوا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ساتھ مل جائیں تو پھر آپ کو میرے ساتھ آنا پڑے گا, ہاتھ ملانا پڑے گا. حق والا کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں کیونکہ آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے تو ٹھیک ہے میرے سامنے صحابی کو گالی نہ دینا, گھر میں دینا تو آپ کی مرضی ہے, ایک لفظی ہے مثال تو یہ ہے. اہل سنت والا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو ٹھیک ہے, میں آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں, متحد ہونا چاہتے ہیں, اگر آپ نے صحابی کو گالی دینی ہے یوں مہاتمنی کو گالی دینی برا بنا کہنا ہے تو اپنے گھر میں کہ میرے سامنے نہ کہنا. یہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے منظور ہے, یہ شخص کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے, ٹھیک ہے یہ طریقہ درست ہے؟ نہیں درست. اچھا دوسرا شخص کہتا ہے دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو صحابہ کرام کا جو ذکر خیر کیا ہے اس پر کسی مسلمان کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے, یعنی گالی دینا اور کفر کا فتویٰ لگانا تو دور کی بات ہے. اس لیے میں تو قائم ہوں اپنے حق پہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کیا ہے جو صحیح حدیث میں آیا ہے. اگر آپ اپنا باطل نہیں چھوڑ سکتے, صحابہ کرام برا بھلا کہنا نہیں چھوڑ سکتے جو باطل, میں اپنا حق کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں حق نہیں چھوڑوں گا اپنا, اور میں آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتا جب تک کہ یہ باطل آپ کے ساتھ ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کبھی کامیابی نہیں عطا فرمائے گا جس قوم کے اندر ایسے لوگ ہوں جو صحابہ کرام کو کافر کہیں یا برا بھلا کہیں. کیا اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کامیابی عطا فرمائے گا؟ کیا خیال ہے؟ تو پھر کون سا طریقہ بہتر ہے, پہلے دوسرا؟ پھر پہلے والا آپ نے کہا نا, پہلے والا درست تھا کہ باطل باطل پر رہے حق والا ساتھ مل جائے. کیا تو دوسرا والا بہتر ہے پہلے والا؟ تو اس پر اتفاق ہے دوسرے والا بہتر طریقہ ہے, سب کا اتفاق ہے کہ حق کو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ اگر میں باطل کے قریب جاتا ہوں مجھے تھوڑا سا حق چھوڑنا پڑے گا. یہ تھوڑا سا حق میں چھوڑنا کیا میرے لیے جائز ہے؟ نہیں جائز. اچھا باطل والا کہتا ہے ٹھیک ہے یوں کرو, تیسرا طریقہ یوں کرو, تھوڑا سا باطل میں چھوڑتا ہوں تھوڑا سا حق آپ چھوڑیں, دریا میں آ کے مل جاتا ہے درمیان میں. کیا خیال ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہے؟ یہ اچھا نہیں ہے. کیوں بھائی سختی کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ بارک اللہ فیک. دیکھیں حق ہمیشہ حق رہتا ہے اور حق کا سر بلند ہمیشہ ہمیشہ ہوتا ہے, حق کبھی جھکتا نہیں ہے. اور تھوڑا سا چھوڑنے کا مطلب ہے کہ حق تھوڑا سا جھک جائے گا. اس لیے جتنی بھی گروہ آج امت میں موجود ہیں واللہ ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ حق کے ہوتے ہوئے آج بہت سارے ایسے گروہ نکلے ہیں جو باطل کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں, اور جب ان کو حق میں بلایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں آپ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, ہم اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, آپ جو کرنا چاہے آپ کریں, آپ اللہ تعالیٰ کے جواب دیں میں اللہ تعالیٰ جواب دوں. یہ امت کا حال ہے. دیکھیں بات یہ نہیں کہ میں جواب دوں آپ دوں, ہم سب جاتے ہم سب جواب دیں, بات یہ کہ میری ذات نے امت کے لیے کیا کیا ہے. دیکھیں امت جو ہے کس چیز سے بنی ہوئی ہے؟ افراد سے بنی ہے. آج امت جس چوراہے پر کھڑی ہے اس کی وجہ, اس ذلت رسوائی کی وجہ میں بھی ہوں, آپ بھی ہیں, آپ بھی ہیں. جیسے ہم ہیں ویسے ہماری امت ہے, ویسے ہمارا معاشرہ ہے. مثال لے لیں, معاشرے میں جھوٹ اور فریب عام ہو چکا ہے, صحیح غلط ٹھیک ہے. ہم معاشرہ برا بھلا کہتے ہیں, ارے ہمارا معاشرہ یہ ہے, ارے ہمارا معاشرہ ہے, صبح شام یہی ریٹ ہے. اس معاشرے کو بنایا کس نے؟ ہم ہی سے بنا ہے نا. تو اس سے بہتر یہ نہیں کہ میں یہ کہوں کہ میرا کیا کردار ہے اس معاشرے میں, میں نے اس معاشرے کو کیا دیا ہے. جھوٹ میں بولتا ہوں وہ مجھے پسند ہے, وہاں پر خاموشی ہے. اگر آپ جھوٹ بولتے مجھے برا لگتا ہے, فریب میں کرتا ہوں تو اچھا ہے, آپ کرتے تو برا ہے. یہ انگلی ہمیشہ یوں کیوں اٹھتی ہے, یوں کیوں نہیں جاتی؟ شیشے میں کھڑے ہو کر سامنے کو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ اپنے خد و خال دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کتنا خوبصورت انسان بنایا ہے. چاہے جیسا بھی ہو ہر انسان اپنی آنکھوں میں خوبصورت ہی ہوتا ہے الحمدللہ. کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم شیشے سے اپنی برائی تو دیکھیں, کبھی میرے اندر کون سی برائی ہے, میں اس امت کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ امت کی مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں, ہم سب مل کے چیختے ہیں ایک آواز میں, لیکن کاش ہم میں سے کوئی ایسے لوگ ہوں جن کا ضمیر تھوڑا سا جاگ جائے اور وہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ امت میں جو بھی مصیبتیں ہیں ہو سکتے کہ میری وجہ سے ہوں. میں جھوٹ بولتا ہوں اللہ تعالیٰ میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا, میں دھوکہ دے تو اللہ تعالیٰ وعدہ میں دھوکہ نہیں دوں گا. اگر ہم میں سود کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ میں سود نہیں کھاؤں، اللہ تعالیٰ سے اگر میں توبہ کرنا شروع کر دوں، امت میں ایک شخص تو ٹھیک ہوا نا، بعض لوگوں کے کیا اثر پڑے، کیا فرق پڑے گا؟ آپ کو فرق سے کیا تعلق ہے؟ آپ اپنے آپ سے تعلق ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے جواب دیں گے. جب آپ اپنے جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے گناہوں سے پاک توبہ کر کے، کامیابی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پھر آپ جب اچھے ہوں گے تو آپ کا گھرانہ بھی ہے، آپ کے دوست و احباب بھی ہیں، آپ کا جاننے والے چاہنے والے بھی ہیں، تو آپ کا یہ اچھا اثر وہاں تک جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جب یہ اچھا اثر وہاں تک جائے گا تو پھر امت میں دو لوگ اچھے ہوں گے، پھر چار ہوں گے، پھر دس ہوں گے، پھر بیس ہوں گے، کروڑ بھی ہو سکتا ہے میرے بھائیوں. یہ بات مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن کب ہوگا؟ جب ہم کچھ کریں گے. آتے واپس مختلف مفہوم ولایت کے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد فسر اولیاء الله بقوله في الآیت التي تليها، اللہ تعالیٰ خود تفسیر بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کون ہے. اس کے بعد والی آیت میں سورت یونس آیت نمبر 63 میں، آیت 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اگلی آیت کیا ہے؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، سورت یونس آیت نمبر 63. اللہ کا ولی کون ہے؟ اب اس اختلاف کی ضرورت پڑی، وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے الذین آمنوا، نمبر ایک پہلی نشانی، پہلی صفت ایمان ہے، ایمان والے ہیں. دوسری کیا ہے؟ تقون. ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. جانتے ہیں ہر مومن متقی؟ ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اور جتنا ایمان اور تقوی بڑھتا جائے گا اللہ تعالیٰ کی ولایت اور دوستی بڑھتی جائے گی، اور جتنے کم ہوتا جائے گا اتنی کم ہوگی. کس کا قول ہے؟ میرا قول ہے یا کسی عالم کا قول ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. اور آگے کہیں دوسری تیسری صورت میں نہیں، اسی آیت کے فوراً بعد، تاکہ امت پریشان نہ ہو اور اس مسئلے کی وضاحت آسانی سے ہو جائے. قرآن عربی لعلکم تعقلون، عربی زبان میں ہے تاکہ تم ذرا سمجھو، ذرا غور و فکر کرو. مومن کون ہے؟ متقی کون ہے؟ مومن کون ہے؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. سورة المؤمن کی ابتدائی آیت پڑھے نا، یہ مومن ہے. ابھی نماز عشاء کے پڑھ کے آئے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، نماز پڑھی ہے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون، مومن تحقیق، تحقیق مومن، فلاح، کامیاب، کامیاب ہو چکے ہیں، ہوں گے نہیں، ابھی ہو چکے ہیں. سبحان اللہ، کیا کیا ہے مومنوں نے؟ یہ ہیں کون؟ صفات کیا ہیں؟ سبحان اللہ، نماز میرے بھائی، ایمان کا لفظ جو ہے نماز سے پہلے اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ ایمان عقیدے کا نام ہے، تو عقیدہ سب سے پہلے درست اور پھر نماز. عبادات میں سے سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا، بے نماز اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہے، اور نماز پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، زکات دینے والا اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، والدین کی فرم برداری کرنے والا اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، صدقات اور خیرات دینے والا، پڑوسوں کا خیال رکھنے والا، صلہ رحمی کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. متقی کون ہے؟ جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے دل میں، پھر میرے بھائی تقوی لازم آتا ہے. تقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں التقوی، نمبر ایک الخوف من الجلیل، نمبر دو العمل بالتنزیل، نمبر تین والرضا بالقلیل، نمبر چار والاستعداد لیوم الرحیل. یہ چار چیزیں ہیں جن سے تقوی بنتا ہے. جب یہ چار مل جاتی ہیں تقوی بن جاتا ہے. عام لفظ میں تقوی کا مطلب ہے ڈر، اللہ تعالیٰ کا ڈر، لیکن سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ چار چیزوں کا مجموعہ ہے. الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ کا ڈر سب سے پہلی بنیاد ہے تقوی کی، اللہ تعالیٰ کا ڈر. اللہ تعالیٰ کے ڈر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت نگہبانی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے, جانتا ہے, باریک بینی بھی جانتا ہے, دل کی دھڑکن کو بھی جانتا ہے, آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے, جو سینے میں چھپا وہ بھی جانتا ہے, قدم قدم پر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, ہر وقت سوتے ہوئے میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میرا رب ہمیشہ میرے ساتھ ہے, وہ جانتا ہے. الخوف من الجلیل, جب آپ اس طریقے سے سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت اپنے علم کے احاطے میں رکھا ہوا ہے, اسی کی مدد سے میں زندہ ہوں, میرے دل دھڑکتا ہے, میں سانس لے رہا ہوں, مجھے رزق کی فراوانی ہے, میں بات کرنے کے قابل ہوں, آپ سننے کے قابل ہیں, سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. جب یہ میں جانتا ہوں تو دل میں ایک ڈر سا پیدا ہوتا ہے, ایک عظیم ذات ہے, رب العرش العظیم کا رب ہے, مالک ہے عرش کا, اور سب سے بڑی مخلوق عرش ہے, اتنے عظیم رب ہیں. فرعون کو ہلاک کرنے والا, نمرود کو ہلاک کرنے والا, ابو لہب کو ہلاک کرنے والا, انبیاء کو دشمنوں کو ہلاک کرنے والا, کن فیکون, کوئی طاقت سامنے نہیں رہتی, میری کیا حیثیت ہے, میں اگر نافرمانی کر تو میری حیثیت کیا ہے, وہ مجھے بھی پکڑ سکتا ہے. تو سب سے پہلی نشانی کیا ہے, یا سب سے پہلی بنیاد, الخوف من اللہ تعالیٰ کا ڈر. جب اللہ کا ڈر دل میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر بے ساختہ یہ مسلمان, یہ مومن جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی کی چیز پہ ہوتا ہے. اب رب کو راضی کیسے کروں میں, یہ تو میں نے جان لیا کہ رب ہمیشہ میرے ساتھ ہے, میں اسے پکڑ سے کبھی دور نہیں ہو سکتا ہوں, تو میرا یہ رب راضی کیسے ہوتا ہے؟ ایک راستہ ہے, کیا؟ العمل بالتنزیل. میں عمل, دیکھیں میں پیدا ہوا پتھر نہیں ہوں, میں انسان ہوں, میرے احساسات ہیں, سوتا بھی ہوں, جاگتا بھی ہوں, اٹھتا بھی ہوں, بیٹھتا بھی ہوں, چلتا بھی ہوں, کھاتا بھی ہوں, پیتا بھی ہوں, عمل بھی کرتا ہوں, تو میرے یہ اعمال جو ہیں سارے کے سارے, حرکات اور سکنات کیسے ہونے چاہیے؟ جیسا کہ میرا رب چاہتا ہے, جیسے میرا رب چاہتا ہے ویسے ہی اگر میں زندگی بسر کرتا ہوں تو میرا رب مجھ پر راضی ضرور ہوگا. تو کیسے راضی ہوگا؟ العمل بالتنزیل. تنزیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحی, جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل فرمایا اس کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے العمل بالتنزیل. اللہ تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا ہے؟ قرآن مجید, اللہ تعالیٰ کی کلام اور صحیح حدیث, یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ سلام کا فرمان سامنے آ جائے تو یہ سر خم ہو جاتا ہے. کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے زبان سے نہیں, صرف اپنا سر اٹھا کے یہ کہے کہ میرے لیے کافی ہے بس, نہیں, ہرگز نہیں. سر جھکے گا, عمل کرنا پڑے گا. العمل بالتنزیل, یہاں پر رائے کہ کوئی گنجائش نہیں, خوابوں کی کوئی گنجائش نہیں, اپنی ہوا نفس کی, اپنی چاہت کی کوئی گنجائش نہیں, کسی عالم کے قول کی, کسی امام کے قول کی کوئی گنجائش نہیں. وہ عالم, وہ امام جو قرآن اور صحیح حدیث کو صحیح سمجھ کر, صحابہ کرام کے راستے کو اپنا کر, صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق جو قرآن اور صحیح حدیث سمجھاتے امت کو, وہ حق پر ہے, انہیں کے راستے کو اپنانا چاہیے. اور جو لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں, جیسا میرے عالم نے کہا ہے میں تو ویسا ہی کروں گا, بھائی میرا عالم کون ہے؟ کوئی معصوم ہے کیا کہ اس سے غلطی نہیں ہوتی کیا؟ لیکن صحابہ کا اجماع, صحابہ کا اجماع میں عصمت ہے. یاد رکھیں, ایک غلطی کر سکتا ہے لیکن صحابہ کرام کی جماعت غلطی نہیں کر سکتی, اور اجماع حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی, یہ فضیلت ہے اس امت کی. اور جہاں پر صحابہ کرام ہو, عظیم ہستی, عظیم لوگ, اگر وہ جمع ہو جائے کسی چیز پہ, وہ دین بن جاتا ہے. تو عمل لازم آتا ہے. اب عمل بھی کیا قرآن اور سنت کے مطابق, صحیح حدیث کے مطابق, صحابہ کرام اور سلف صالحین کے سمجھ کے مطابق قرآن پہ عمل کرنا شروع کیا. تیسری بات لازم آتی ہے, الرضا بالقلیل. پھر دنیا سے انسان بیزار ہو جاتا ہے, پھر دنیا اچھی نہیں لگتی, دنیا میں سے وہ چیز لیتا ہے جو اس کی ضرورت ہے, دنیا کی حوث کے پیچھے بھاگتا نہیں ہے، دنیا کی زینت پیچھے بھاگتا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دنیا کو چھوڑ دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب انسان ایسے مرحلے پر پہنچ جاتا ہے تو دنیا سے بہت ساری چھوٹی سی نظر آتی ہے اسے. وہ جو بھی کماتا ہے اسے تول کر کماتا ہے پھر کھاتا ہے کہ حلال ہے یا نہیں. اگر حرام کا شبہ بھی ہو تو اسے چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ بس تھوڑا ہے تو کافی ہے. برکت ایسے لوگوں کی زندگی با برکت زندگی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے چہرے پر رونق، کوئی پریشانی نہیں. اگر ادھار ہے کسی سے لیا ہے اور ادھار لینے میں کوئی قباحت نہیں، میرے بھائی یاد رکھیں. آپ دو راستے، ایک حرام کے ایک ادھار کے، تو ادھار فضیلت ہے، اس وقت ادھار لینا فضیلت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ادھار لیا تھا، اگر برا ہوتا تو آپ سب کبھی ادھار نہ لیتے. ادھار بھی سر پر ہے اور تنخواہ بھی کم ہے، گھر میں 10 بچے ہیں، 1200 ریال سیلری ہے، گھر کے کرائے بھی دینا ہے، بچے پڑھتے بھی ہیں. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، چہرے پر رونق ہوتی ہے ان کے، رات کو سوتے ہیں تسلی سے سوتے ہیں، کوئی فکر نہیں ہوتی. اور ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کروڑوں پتی ہیں، ملٹی ملینئر ہیں، واللہ رات کو نیند نہیں آتی ان کو. میرے پاس آتے دوائی لکھیں گولی سونے کے لیے، نیند نہیں آتی. اور وہ بیچارہ، اس کے گھر میں بستر بھی بڑا نہیں ہے، زمین پہ سو جاتے ہیں. 2 کمرے میں 12 لوگ کیسے سوئیں گے؟ السلام رحمۃ اللہ. زمین پر سوتے ہی نیند آ جاتی ہے. اور اس شخص کو بڑے بڑے گدے اور بڑے خوبصورت بیڈ کے اوپر نیند نہیں آتی. وجہ کیا ہے کہ حرام کمائی جہاں پر تھوڑی سی بھی آ جائے نا، تو انسان کا چین، انسان کا اطمینان چھین لیتی ہے. اور جب دنیا چھوٹی نظر آئے، رضا بالقلیل ہو جائے، قناعت. قناعت جانتے کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ جو کچھ دیا ہے الحمدللہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم. ارے شکر کرنے والے تو بنو، شکر کر کے دیکھو تو صحیح. اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جیسا کہ شکر ادا کرنے کا حق ہے، واللہ ثم واللہ اللہ تعالیٰ کو ضرور عطا فرمائے گا اور زیادہ عطا فرمائے گا، اور دل کا اطمینان ہمیشہ رہے گا. اور ناشکرے لوگ کون ہیں؟ شکر زبان سے نہیں ہوتا میرے بھائیو. کھانا کھا لیا، 2-3 بروز مشکل سے، میں نے ایک بروز دیکھا ہے اپنے البیت والا، مشکل سے ایک بندہ کھاتا ہے، 2 بروز کھا کے ایسے پڑے ہوتے بیچارے پریشان. شکر اللہ، شکر کرنا چاہیے، الحمدللہ کرنا چاہیے. لیکن وہ حرام کمائی اور سودی کاروبار، اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ یہ کون سا شکر ہے آپ کا ناقص شکر؟ اصل شکر تو یہ ہے اعملوا آل داود شکرا. آل داود کون ہے؟ داود علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانہ، نبی کا گھرانہ. اللہ تعالیٰ فرماتے اعملوا فعل امر ہے آل داود شکرا. شکر ادا کرنا ہے تو عملا شکر ادا کر کے دکھاؤ، یہ حق ہے شکر ادا کرنے کا. شکر 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، صرف زبان کا قول نہیں. زبان کا قول 30% ہے، 33% ہے، اور باقی دل سے یقین کہ جو نعمت آئی اللہ تعالی کی طرف سے آئی، کوئی مائی کلال دینے والا نہیں، کسی مخلوق سے نہیں آئی. رزق ہے، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، صحت ہے، عافیت ہے، جو کچھ بھی ہے صرف ایک ہی ذات ہے دینے والی، اس پر میرا یقین ہے. اولاد نہیں ہے، دونوں ہاتھ اٹھتے ہیں اسے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. کمزوری ہے، ضعف ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. دنیا میں کوئی پریشانی ہے، کوئی کمی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ المستعان. کہ یہ اگر ہم سیکھ جائیں، اپنے رب سے مانگنا سیکھ جائیں، تو دنیا کیسے ہماری بدل جائے گی. اور بعض لوگ اولاد نہیں ہے، اے اجمیر والے بیٹا عطا فرما، صحت خراب ہے، بیماری ہے، اے پاپتن والے مجھے صحت عطا فرما. کبھی ادھر بھاگ رہے کبھی ادھر بھاگ رہے کبھی کہاں جا رہے، کوئی کہہ رہے نہیں اس کے پاس جاؤ، کوئی اس کے پاس جاؤ، کوئی اس کے پاس جاؤ. سبحان اللہ. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا راستہ کیا تھا؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کو کیا دے کے گئے ہیں؟ سب کچھ بتا کے گئے ہیں سوائے یہ کہ مانگنے کس سے، یہ نہیں بتا کے گئے. تعجب کی بات ہے. یہی واللہ ہے بنیاد ہے جو دے کے گئے ہیں. جو مانگنے اللہ تعالیٰ سے مانگو وہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دینے والا نہیں. مشکل کشا، حاجت روا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. جب دنیا چھوٹی ہو جاتی ہے تو پھر چوتھی بات لازم آتی ہے، کیا؟ الاستعداد لیوم الرحیل، موت کی تیاری، روزانہ تیار ہے موت کے لیے. ہم نماز کی تیاری کیسے کرتے ہیں؟ وضو کرنے سے. جو وضو نہیں کرتا وہ نماز کے لیے تیار نہیں ہے. موت کی تیاری کیسے ہوتی ہے؟ کیسے؟ نیک عمل کرنے سے. بس ہر عمل کو آخری عمل سمجھ کے کرنا، توبہ سے، جو تین چیزیں بیان کی ہیں انہیں کو اپنانے سے. بس سب ٹھیک ہے، باتیں سب ٹھیک ہیں، لیکن میں ایک ایسی بات چاہتا ہوں جس میں سب کچھ شامل ہو جائے. ہر لمحہ آخری لمحہ ہے، یعنی اب اس وقت میں مر جاؤں بیٹھے بیٹھے، کیا میں اس قابل ہوں کہ میری بخشش ہو جائے؟ کیا میرا مجھ پر اس وقت میرا مجھ پر راضی ہے؟ میں اپنا محاسبہ کر رہا ہوں. تیاری اسی کو کہتے ہیں نا کہ نہیں؟ تیاری کے لیے حقوق کی ادائیگی، اسے اچھی طرح سمجھ لیں. آج جس نے حق ادا کیے ہوئے ہیں نا وہ تو تیار ہے، اور جس نے کس حق تو ادا کیے ہیں لیکن بعض کیے بعض نہیں کیے وہ تیار نہیں ہے. اور سب سے بڑا حق ہے اللہ تعالی کا حق. اللہ تعالی کے حقوق میں سب سے بڑا حق ہے توحید کا حق، اور توحید میں سب سے بڑا حق ہے توحید عبادت کا حق. اللہ تعالی کے حقوق ادا کیے، صحیح عقیدہ، عبادات. فجر کی نماز میں نے پڑھی آج، پڑھی ہے، پانچ نمازیں پڑھ چکا ہوں، پڑھ چکا ہوں الحمدللہ. بعض نماز پڑھی ہے، بعض پڑھ الحمدللہ. تو نماز کا حق ادا ہوا. اب قبولیت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، جو ہمیں حکم ہے اس کے مطابق کیا کہ نہیں کیا، کہ وضو کرنا ہے، خوش خوش سے نماز پڑھنی ہے، نماز کے ارکان واجبات پورے ہونے چاہیے، سنن پورے ہونے چاہیے، وہ کیا کہ نہیں کیا، جو جتنا طاقت اتنا کی ہے الحمدللہ. باقی قبولیت و غیر قبولیت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. کیا ہے؟ اچھا، آج کے دن کسی پہ ظلم تو نہیں کیا؟ کسی کو گالی دی؟ نہیں، گالی تو نہیں دی کسی کو الحمدللہ. غیبت تو کی ہوگی نا؟ غیبت تو آسان بات ہے، بیٹھے بیٹھے غیبت کر لیتے ہیں. غیبت ہو جاتی ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ غیبت اچھے لوگوں سے بھی ہوتی ہے بعض اوقات. بیٹھے بیٹھے بات شروع ہوئی، بریک نہیں لگتی، بریک تب لگتی جب اسے ناخن پہ نظر پڑتی ہے نا اسے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو آخرت میں اپنے آپ کو عذاب دیں گے، ان کے ناخن تابے کے ہوں گے اور اپنے چہرے نوچ رہے ہوں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے، کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کو قتل کیا، کسی. یہ حقوق العباد ہیں. پڑوسی کا حق ادا کیا ہے، کیا ہے الحمدللہ. کیا آج والدین سے صلہ رحمی کی ہے؟ بر الوالدین، حسن سلوک کی ہے والدین کے ساتھ، روزانہ کرنا ضروری ہے. جن کے والدین ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کے لیے دو جنت کے دروازے ساتھ ہیں اس کے، یاد رکھیں، دو جنت کے دروازے. اور جن کے والدین نہیں ہیں وہ ان دو دروازوں سے محروم ہیں. روزانہ جن کے والدین ساتھ رہتے ہیں، میری یہ نصیحت ہے، پہلے میں اپنے آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کی، کم سے کم سلام کہنا، جانا. آپ نہیں جانتے کہ آپ جب سلام کرتے ہیں اپنے والد کے سامنے، والدہ کے سامنے جاتے ہیں، ان کے دل میں کتنی خوشی آپ ڈال دیتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں، واللہ اندازہ نہیں آپ کو. اور جو لوگ دور ہیں والدین سے، زندہ ہیں ان کو سلامت رکھے، دور ہیں، روزانہ ٹیلی فون نہیں کر سکتے ہم، لیکن ہفتے میں تو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک ریال بچائے روزانہ، ایک ریال بچا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہفتے کے بعد سات ریال ہو جائیں گے، سات ریال میں کتنی منٹ بات ہو سکتی ہے؟ تین منٹ تو ہو جائے گی نا میرے بھائی، ایک منٹ کافی ہے بس، ایک منٹ ہمارے پاس نہیں. آپ فون کر کے دیکھیں، دعائیں کتنی دیتے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ آپ کی کامیابی کی وجہ آپ کے والدین کی دعا ہو؟ کیا پتا ہے آپ کو؟ تو والدین کے حسن سلوک کی رشتے، آج میں رشتے جوڑا ہے کہ توڑا ہے؟ آج کے دن میں نے کیا کیا بھائی؟ آج کے دن میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ میری زندگی یہی ہے جو ابھی ہے، کل کا دن گزر چکا ہے، اس کا حساب میں نے دینا ہے، آنے والا کل میں نے دیکھا نہیں ہے. تو میری زندگی ساری یہی دن ہے. تیاری میرے بھائیو حقوق کی ادائیگی سے ہوتی ہے. بیوی بچوں کا حق ادا کیا ہے؟ اگر آپ اچھا ایک مالی حق بھی ہے، کسی قرض میں نے دینا ہے؟ بعضوں قرض دے سکتے ہیں، دیتے نہیں ہیں. کیوں نہیں دیتے؟ کل دوں گا نا، یہ کام نکلے، وہ کام نکلے، یہ خریدنا ہے، وہ خریدنا ہے، اور بغیر ضرورت کی چیزیں خریدی جا رہی ہیں. آپ جانتے ہیں اسی حالت موت اگر آ جائے اور آپ کے سر پر قرض ہو اور آپ ادا بھی کر سکتے ہیں اور نہیں کیا، جان بوجھ کے نہیں کیا، تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا درجہ ہے صحابی کا؟ اللہ قسم پوری امت مل جائے، پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہے. قرض دینا تھا، جانتے کتنے قرض تھا؟ دو دینار، دو دینار، دو دینار کتنے ہوں گے؟ 200 روپے کے قریب ہوں گے آج کل کے دور میں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کا قرض میرے ذمہ ہے، آپ نماز تو پڑھیے. وہ شخص اس وقت عظیم انسان، کوئی حرکت کر سکتا ہے؟ کچھ کر سکتا ہے اس وقت؟ عمل جو کر چکا ہے وہ کر چکا ہے، اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس وہ صحابی کہتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اجمعین، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا قرض ادا کرتا ہوں، قرض ادا کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، فجر کی نماز کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہاں گیا قرض والا؟ فوراً بلاتے ہیں، کیا تم نے اپنے بھائی کا قرض ادا کیا؟ صحابی عرض کرتے اللہ تعالیٰ پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں جا کے قرض ادا کرتا ہوں. دوسری روایت، شہید کی شہادت لٹکی ہوئی ہے جب تک کہ قرض کی ادائیگی نہ ہو، اور آج ہم قرض لیتے ہیں پھر سوچتے بھی نہیں. اللہ تعالیٰ دل کے حال جانتا ہے، اگر آپ مؤثر ہیں، آپ نہیں دے سکتے تو آپ کے قرض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ ہی کرے گا، اور اس شخص جو قرض کا معاملہ راضی کرے گا قیامت کے دن. لیکن اگر آپ نے ظلم کیا ہے، آپ دے بھی سکتے ہیں قرض پھر بھی نہیں دیا، اور اچانک موت آ گئی، صحابی کی نماز جنازہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھی، تب پڑھی جب قرض کی ادائیگی کے لیے ایک صحابی نے عرض کی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو تیاری کیا ہے؟ حقوق کی ادائیگی میرے بھائیو مشکل ہے. کوشش کریں کہ سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کریں. عقیدہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں، کوئی معبود نہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان و شان ہیں، ویسے اس پر ہمارا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، کتابیں ہیں، آخرت ہے، تقدیر ہے، سب پہ ایمان ہے. کیسے ایمان ہے؟ جیسے کہ صحابہ کرام کا ایمان تھا. صحابہ کرام کا کیوں؟ کیونکہ وہی عظیم لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست پیار کر اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے. ہماری عبادت دوسرے نمبر پہ، عبادات کیسی ہونی چاہیے؟ جیسے کہ صحابہ کرام نے عبادت کی ہے، جیسے کہ انہوں نے آپ سے براہ راست سمجھا ہے اور پھر ہمیں سمجھایا ہے. کیا کسی کتاب نے، کسی صحابی نے کوئی کتاب لکھی ہے کہ نماز ایسے پڑھو، روزے ایسے رکھو؟ تو پھر کہاں سے ملے گی ہمیں یہ باتیں؟ احادیث کی کتابیں، احادیث کی کتابوں میں سارے کے سارے اخبار موجود ہیں. جو خبر آپ چاہتے ہیں کہ نماز کیسے میں شروع کروں، کیسے ختم کروں، کیسے پڑھوں، نماز کے اندر میں نے پڑھنا کیا ہے، کرنا کیا ہے، ترتیب کیا ہے، کیا ارکان ہے، کیا واجبات ہے، کس طریقے سے پڑھنی ہے، سب موجود ہے، واللہ موجود ہے سب. لیکن کوئی ہے جو دیکھے، جو سوچے اور سمجھے؟ عبادات اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس کی ادائیگی. معاملات میں سب سے پہلے والدین کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، عام مسلمانوں کا حق ہے، کافروں کا حق ہے، جانوروں کا بھی حق ہے. یاد رکھیں، آپ جتنی مسلمان بھی ہیں وہ ایسے پیدا نہیں ہوئے، ذمہ دار ہیں، اور جو ذمہ داروں کو سونپی گئی ہے ان کو متعلق سوال کیا جاتا ہے قیامت کے دن. آپ نے کیا سنا نہیں کہ ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی؟ بلی، آج بلی کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ ہمارے نزدیک نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے. آپ جہاں اس اندر سسٹم کیسا سسٹم، عجیب و غریب سسٹم ہے، کس نے پیدا کیا؟ باریک بینی ہے، کس نے پیدا کیا ہے؟ جس ذات نے پیدا کیا وہ جانتا ہے کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے. اس کو بند کرنا، کھانے پینے سے محروم کرنا، یہاں تک کہ وہ مر جائے، تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ کیا تم اس کے خالق اور مالک ہو؟ جب نہیں ہو تو پھر کیوں ایسا عمل کیا ہے؟ سزا کیا ہے؟ جہنم. تو جانور کے بھی حقوق ہیں میرے بھائیو، یاد رکھیں. کافروں کے حقوق، کافر اس لیے اللہ نے پیدا کیا کہ اڑا دو بس، یہ حق ہے کافر کا. کافر کے حقوق بھی ہیں میرے بھائیو. یہ حقوق جو ہیں سارے، میں وقت نہیں میں پورے تفصیل بیان کروں، لیکن یہ جاننا چاہیے کہ موت کی تیاری کیسے ہوتی ہے، حقوق کی ادائیگی سے. ہم بعض حق جانتے بعض بھول جاتے ہیں. وہ یاد رکھیں، ان حقوق کو جب تک ہم جانیں گے نہیں، ہم عمل نہیں کریں گے. تو علم پہلے ہے، عمل بعد میں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم عمل تو کرتے ہیں کافی ہے، آپ عمل بغیر علم کے کیسے کریں گے مجھے بتائیں؟ اور وہ کون سا عمل برکت والا ہوگا جو بغیر علم کے ہوگا؟ اللہ کا پھر اللہ کا ولی کون ہے؟ ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. باقی جتنے مفہوم بھی ہیں سب باطل ہیں. اس پر ہمارا اتفاق ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے. ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. کس کا فرمان ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق نہیں متحد ہونا چاہتے، تو کیا ان کے پیچھے میں بھاگوں؟ کہوں نہیں، آپ کی بات درست ہے، بس ٹھیک ہے، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، آپ کی بات مان لیتے ہیں. واللہ ایسی قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی. یاد رکھیں، کچھ بھی ہو جائے، جتنی طاقت بھی آپ دنیا کی لے لیں، اور کبھی بھی مسلمان اپنی بازو کی طاقت سے کامیاب نہیں ہوئے. آپ پوری تاریخ دیکھ لیں، ہمیشہ ایمان پہلے ہے، پھر بازو کی طاقت ہے. توحید پہلے ہے، پھر بازو کی طاقت ہے. جب تک ایمان اور توحید، صحیح عقیدہ اس امت میں مسلمانوں کو دلوں میں جگہ نہیں کر لیتا، تب تک یہ امت ایسی رہے گی. دوسری مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں، دوسری مثال کسی کی مثال ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کیسے کرنی ہے؟ قرآن مجید سے ہی کرنی ہے. قوله تعالى وما ادراك ما الطارق، سورۃ الطارق میں اللہ فرماتے ہیں، سر رحمك الله، وما ادراك ما الطارق، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا جانے کہ طارق ہے کیا؟ طارق کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ طارق، طرق الباب، طارق دستک دینے والا، یا طرق ہے، طارق دستک دینے والا. والسماء والطارق، والسماء والطارق، وما ادراك ما الطارق، قسم ہے رات کی اور قسم ہے دستک دینے والے کی. او میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا جانے کہ دستک دینے والی کیا ہے، طارق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے علم مطلق نہیں عطا فرمایا. یاد رکھیں کہ جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، اور جو نہیں ہو اگر ہوگا تو کیسے ہوگا، یہ علم جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہاں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم ضرور عطا فرمایا غیب کا، جو اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہتا تھا. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا وہی علم ہے، مطلقاً علم غیب نہیں ہے. وہ نبی اس آیت کریمہ میں ضرورت کیا تھی؟ وما ادراک ما الطارق، آپ سب جانتے ہیں طارق کیا ہے؟ دستک دینے والے کی، دروازے کے دستک دینے والے کا معنی کیا ہے؟ یہ تو ایک عام سی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد والی آیت میں، النجم الثاقب، چمکتا ہوا تارہ ہے، چمکتا ہوا تارہ. تو تارے کا مطلب کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارہ. کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اگر کوئی شخص آ کے کہے وہ نجم الثاقب حسین علیہ السلام, ابھی آپ یہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ حسین علیہ السلام کیوں نجم الثاقب ہیں؟ کہتے ہیں نہیں, کیونکہ وہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں, میدان کربلا میں گرے ہیں, ظالموں نے قتل کیا ہے, کافروں نے قتل کیا ہے, اسے نجم الثاقب وہی ہیں. اس کی دلیل دوسری آیت کو لیتے ہیں, وہ نجم اذا ہوا, اور گرا امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں. یہ جو تفسیر پچھلے درس میں بیان کر چکا, یہ باطل تفسیر ہے. اور رافضی حضرات جو ہیں وہ اس قسم کی تفسیر بیان کرتے ہیں, اور ائمہ کو حد سے بڑھا دیتے ہیں, غلو کرتے ہیں, یہاں تک کہ شرک ارتکاب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب فرما دیا النجم الثاقب, اب کسی مخلوق کے لیے جائز ہے کہ وہ یہ کہیں نہیں؟ اس کا معنی کوئی اور ہے؟ کسی کے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص کہے نہیں یہ معنی میں لیتا ہوں, تو کیا شریعت سازی نہیں ہے؟ النجم الثاقب. اور علماء فلک نے دیکھا ہے, اس کی کھوج میں رہے ہیں, بھئی تارے تو یوں چمکتا ہے نا, تارے چمکتا رہتا ہے نا, تارے کی ریفلیکشن ہوتی ہے, چمکتے رہتے ہیں ہمیشہ. کبھی یوں دیکھے تارے چمکتا ہے پھر بند ہوتا ہے, پھر چمکتا ہے پھر بند ہوتا ہے, دیکھا کبھی؟ دیکھا آپ نے؟ اچھا کہاں دیکھا ہے؟ آسمان پہ تارا چمکتا رہتا ہے ہمیشہ ایسے. انہوں نے علماء فلک نے کھوج کی ہے اور دیکھا ہے, انہوں نے دیکھا کہ ایک تارا ایسا ہے جس کی روشنی ایسے آتی ہے پھر رک جاتی ہے, پھر ایسے آتی ہے پھر رک جاتی ہے. اس کی ویڈیو بھی بنائی ہے, دکھائیے. اور وہ حیران ہو گئے کہ یہ روشنی کیسے آتی جاتی ہے. ان کو پتہ نہیں قرآن مجید میں کیا لفظ استعمال ہوا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تارے کی روشنی ایسی جیسے دستک دینے والا کوئی آتا ہے نا پارک, اس کا انداز وہی ہے. سبحان اللہ, کیونکہ اچانک آتی ہے تیزی سے پھر ختم ہو جاتی ہے, پھر آتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے. یہ دستک دینے والا کیا کرتا ہے؟ دستک آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ دستک ہے نہیں, یہ اس کا انداز بھی کچھ ایسا ہے. سبحان اللہ. بہرحال تیسری مثال میں درس پورا کر لوں. تیسری مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والارض بعد ذلك دحاها, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہموار کر دیا, سیدھا کر دیا. سورۃ النازعات آیت نمبر 30. اب دحاہا کا مطلب کیا ہے, تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, شیخ فرماتے ہیں فقط فسر دحاہا بقولہ فی الآیتین بعدہ, اللہ تعالیٰ خود دحاہا کی تفسیر بیان کی اس کے بعد والی دو آیتوں میں. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا والجبال ارساہا. دحاہا کا مطلب کیا ہے؟ عام لفظ میں سیدھا کیا, ہموار کیا. اچھا سیدھا کیا تو یہ بھی سیدھا ہے کہ یہ دحاہا کا معنی ہے, یہ ٹیبل سیدھی ہے کہ نہیں؟ سیدھی ہے, لیکن یہ معنی کافی نہیں ہے. سیدھا کیا کا معنی ہے, ہموار کیا کا معنی ہے, دحاہا کا معنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخرج منہا ماءہا ومرعاہا, اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں سے پانی کو نکالا اور چارے کو بھی نکالا, اناج کو, گندم کو, باغات کو, پودوں کو نکالا زمین میں سے. یہ دہا ہے, پہلے تو یہ صورت. دوسرا والجبال ارساہا, اور پہاڑوں کا بوجھ ڈال دیا. یہ معنی ہے دہا کا. اب لغت کے اعتبار سے کوئی معنی بیان کرنا چاہے یا کسی عالم کے قول کے مطابق معنی بیان کرنا چاہے, ہم کہیں گے جو معنی اللہ تعالی کے فرمان کے مطابق ہے وہ حق ہے, اور جو مخالف ہے وہ باطل ہے, چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو. کیوں؟ یہاں پر تو واضح بیان کر دیا ہے دہا کا معنی کیا ہے. اب کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس معنی میں کوئی بھی تبدیلی بیان کرے. واللہ اعلم. یہاں تک اتنا کافی ہے, انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے کہ دوسرا طریقہ جو بہترین ہے قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے, وہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک واجب بھی ہے کہ قرآن مجید میں سے بعض آیات, یہ ہوم ورک ہے نوٹ کر لیں, بعض آیات کی تفسیر قرآن مجید میں سے ہی چند مثالیں مجھے بیان کر دیں, دو تین جتنی بھی آپ سے ہو سکے, کم سے کم ایک. ان کے علاوہ جو چیزیں بیان کی ہیں قرآن جی تو سب پڑھتے ہیں الحمدللہ، کہ ایک آیت میں وضاحت نہیں دوسری آیت میں اس مسئلے کی وضاحت ہوئی ہے، اس کی تفسیر کسی لفظ کی کسی جملے کی، تو یہ لکھیں اگلے درس میں انشاءاللہ دیکھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.